بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ تشریف رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم کے اندر مومن کی جو خاصیات اور صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت اور خاصیت وہ دنیا سے دل نہ لگانا بیان کیا گیا ہے. اس صفت کو عربی زبان کے اندر زہد کہا جاتا ہے. عام طور پہ کہتے ہیں کہ فلانا شخص بڑا عابد اور زاہد ہے. عابد کا مطلب عبادت کرنے والا اور زاہد کا مطلب دنیا سے دل نہ لگانے والا. جس طرح آپ اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دل، ہمارا خیال، ہماری محبت اور ہمارا عشق وہ کہیں دنیا سے تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہماری خالق ہے، ہماری محسن ہے، ہمارا رب ہے، وہی اس لائق اور قابل ہے کہ صرف اور صرف اسی سے محبت اور عشق کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سارے صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کیا ہے، عقیدت کا اظہار کیا ہے، اعتماد کیا ہے. مثال کے طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ کے غار یار، آپ کے محبوب اور بہت ہی عظیم شخص تھے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر کی مثال ایسی تھی کہ بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے ایک آئینہ لگا دیا جائے اور اس آئینے کے اندر پیغمبر کا عکس نظر آتا ہو، تو ایک طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اور دوسری طرف آئینے میں ان کا عکس نظر آتا ہے، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو آئینے میں عکس نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ابوبکر ہے، یعنی اتنا زیادہ قربت، خواہ وہ اخلاق ہو یا شکل و صورت ہو یا عادات ہو یا اطوار ہو، ہر ہر چیز کے اندر حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں حق ادا کرنے والے ساتھی اور آپ کے مقتدی، آپ کے مرید تھے. اس کے باوجود حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا، لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، اگر میں اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو اپنا اصل مقصود محبوب، اپنا عشق بناتا تو وہ ابو بکر ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اسلام اور سنت کی، آپ کو کتاب اور سنت اور ہدایت کا چشمہ عطا کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کو محبت میں شریک نہیں کیا. یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد آپ حضرات کے سامنے کہ دیکھیں، دنیا تو بہت دور کی چیز ہے، دنیا کی کوئی چیز تو بہت پیچھے اور بہت ہی ادنا ہے، ابوبکر جیسی شخصیت اور ان جیسا آدمی، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، لیکن فرمایا کہ میرا دل وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے. تو آج کل ہمارے مسلمان بھائی، ان کو بھی اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. عبادت ہو رہی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، کمی کوتاہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ عبادت ہو رہی ہے اور بہت زیادہ دنیا کے اندر دل مصروف ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں لیکن دل اور دماغ اس کے اندر گنتی چل رہی ہے، اس میں کاروبار کے آداد اور شمار چل رہے ہیں، یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے. اپنے دل کو خالص اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے لیے فارغ کرنا ہوگا، تب جا کے آپ صحابہ اور انبیاء کرام والی جو عادات ہیں، جو مراتب ہیں، وہ حاصل کر سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، غور سے یہ بات یاد رکھو، سن لو، ان وعد اللہ حق، اللہ تبارک و تعالی کا جو وعدہ ہے وہ حق اور سچا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ آپ نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب اور کتاب دینا ہے، دوبارہ اخروی زندگی میں اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنے مال کمانے کا جواب دینا ہے، خرچ کرنے کا جواب دینا ہے، جوانی کہاں خرچ کی اس کا جواب دینا ہے، کس پہ ایمان لائے اس کا جواب دینا ہے. یہ تمام اللہ کے وعدے ہیں، اس کے اوپر آپ کو مضبوطی سے قائم ہونا ہے اور ہر ہر لمحے اپنے دل و دماغ میں اس کی تیاری کے لیے تیار رہنا. اور اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یاد رکھو دنیا کی زندگی آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کے اندر رنگینیاں ہیں، دنیا کے اندر کشش ہے، دنیا کے اندر چمک ہے، دنیا کے اندر لذتیں ہیں، اور یہ سب ان کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کے لیے شکاری نے جال بچھایا ہے اور مزے مزے کے کھانے اور بہترین چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پہلے سے خبردار کر دیا ہے کہ اگر ان چیزوں میں پڑ گئے تو جال میں پھنس جاؤ گے. اور وہ شکاری، وہ ہمارا ازلی ابدی دشمن کون ہے؟ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، اور اے مومنوں، تم کو وہ بڑا شیطان، تمہارا دشمن، بڑا دھوکے باز، وہ بالکل دھوکے میں نہ ڈالے. یہ کون دھوکے باز ہے؟ یہ وہی دھوکے باز ہے جس نے ہمارے آباؤ اجداد کو جنت سے نکلوایا تھا. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے بنی آدم، شیطان یہ بڑا ذلیل ہے، اس نے تمہارے ابوین کو، بڑوں کو، تمہارے اجداد کو جنت کے اندر وہاں سے نکلوایا. ینزع عنہما، اور قرآن کریم میں آتا ہے ان کا لباس تک اتروا دیا. اس کو پہچاننا، اس کی سازشوں کو سمجھنا اور اس کے خلاف اپنی طرف سے حکمت عملی تیار کرنا، یہ زہد ہے. امام احمد رحمت اللہ علیہ، دین اسلام کے بڑے امام ہیں، ائمہ کے اندر چوتھا درجہ رکھتے ہیں، ان سے منقول ہے کہ زہد کے تین مراتب ہیں: ترک الحرام، زہد العوام، جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے ان کو چھوڑ دینا، یہ سب کے لیے ضروری ہے. اور یہ یعنی ایک عام مومن جو صبح اٹھتا ہے، دنیا کے کام کاج میں مشغول ہو جاتا ہے اور شام کو گھر لوٹتا ہے، یہ اس کا زہد ہے کہ ہر کام جس سے اللہ نے روکا ہے وہ نہیں کرنا. اور ترک الفضول من الحلال، زہد الخواص، وہ کام جس کے بارے میں شریعت نے باقاعدہ کوئی ممانعت نہیں کی ہے لیکن بظاہر اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شریعت میں جائز ہے لیکن کس قسم کی مجلس میں بیٹھا جا رہا ہے، اور وہاں کیا کلام ہو رہا ہے، کس قسم کی صحبت ہے، کہیں غیبت تو نہیں ہو رہی، کہیں سفر کیا جا رہا ہے تو کس لیے کیا جا رہا ہے. عام طور پہ شریعت میں سفر پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس قسم کے کام کے جس کے اندر آپ کو دین کے لحاظ سے کوئی فائدہ نظر نہ آ رہا ہو، ان سے بچنا، یہ علماء اور یہ خواص، یہ مبلغین اور اللہ سے ڈرنے والے، ان کا زہد ہے. حرام سے تو بچنا ہے ہی، ان کاموں سے بھی بچنا ہے جو بظاہر حلال معلوم ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ اس میں وقت اور قیمتی لمحات کا ضیاع ہے. اور تیسرے درجے پہ جو کام اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ سے ہٹاتے ہیں، وَتَرْكُ مَا يَشْغَلُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ زُهْدُ الْعَارِفِينَ، وہ کام کہ جس کی طرف متوجہ ہونے سے آپ کو چند لمحوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ذہن غافل ہو گیا، غفلت میں پڑ گیا، یہ زہد کا سب سے اعلی درجہ ہے. حاصل یہ ہوا کہ آپ شروع کریں حرام سے بچنے سے، آج سے یہ تہیہ کر لیں، اپنے دل میں، اپنے آپ سے، اپنے مومن نفس سے وعدہ کر لیں کہ جس کام سے مجھے اللہ نے روکا ہے وہ کام میں نے نہیں کرنا، تو آج سے آپ زاہد ہو گئے. لیکن ابھی آپ زاہد کی سی کیٹیگری میں ہیں، عوام میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے جب آپ اس درجات میں، اس عمل میں ترقی کرتے جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ اپنے ضائع ہونے والے اوقات کی حفاظت کیجئے. اپنے ان لمحات کو دیکھیں کہ جن لمحات میں آپ عبادت نہیں کر رہے یا دنیا کے کسی لایعنی قسم کے کام میں مشغول ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں تو آپ اب خواص والے زہد میں شامل ہو گئے. اور جب یہ درجہ بھی حاصل ہو جائے تو خود بخود آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کا خیال وہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہے گا اور آپ عارفین میں سے ہو جائیں گے۔ تو زہد یہ اسلام کے اندر ایک بہت ہی اہم باب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مقام پہ کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے اس لیے کہ اس کو مال چاہیے، اور مال سے کیا ہوگا؟ دنیا ملے گی۔ ایک آدمی قتل کرتا ہے تو قتل اس لیے کر رہا ہے کہ دنیا کے کسی معاملے میں اس کو غصہ آیا ہے اور وہ اپنے غصے کی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں سب کا جو سبب ہوگا، جو اس کا نکلنے والا مقام ہوگا، جو نقطہ ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ وہ دنیا کے کسی نہ کسی محبت میں، ریل پیل میں مبتلا ہوگا۔ اگر دنیا کی محبت دل سے نکل جائے تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں، اور حدیث شریف کے مطابق تو کل خطیئہ، ہر قسم کے گناہ سے بچنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ زہد کو اپنا لینا کوئی مشکل نہیں ہے، اور زہد کے درجات کو اپنا لینا یہ نہایت آسان ہے، لیکن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کی تعلیمات کو اپنانا اور اس کو غور سے دیکھنا کہ آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کیا دلچسپی لی یا نہیں لی۔ صحابہ کرام کے پاس اگر مال تھا بھی تو اس کے باوجود وہ دنیا میں محبت رکھتے تھے یا نہیں، اس کو دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دنیا کے اندر وقت بھی گزارنا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو کھانا بھی چاہیے، پیاس لگتی ہے تو پانی چاہیے، سر چھپانے کے لیے گھر بھی چاہیے، آرام اور عزت کا گھر ہو، سواری ہو، لباس ہو، یہ سب چیزیں مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں، کوئی حرام ناجائز نہیں ہے۔ لیکن آپ کے پاس اعلیٰ ترین بنگلہ ہو، آپ کے پاس اعلیٰ ترین سواری ہو، اللہ تبارک و تعالی نے فراخی کے ساتھ مال عطا کیا ہو، اس کے باوجود آپ کو موت یاد ہو، آپ کو قرآن کا وہ اعلان یاد ہو، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ جو دنیا کے ریل پیل ہیں اس سے دھوکے میں نہ پڑنا، استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی بندے پہ نعمتیں فرمائی ہیں تو وہ ان نعمتوں کو خوب استعمال کرے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے دین پہ عمل آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم وقت صبح شام اسی کوشش میں لگے رہنا کہ اس کو ڈبل کیسے کیا جائے، مال کو کیسے بڑھایا جائے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہم اور گمان اور خیال وہ آخرت کی طرف توجہ سے ہٹ کر دنیا کی طرف آ رہا ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، آپ غور کیجئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیسے تعلیم دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کا گورنر بنا کے بھیجا تھا، اور فرمایا کہ تم وہاں کے جو زکوٰۃ کا مال ہے، جو جزیے کا مال ہے، جو خراج ہے، جو تمام لوگوں پہ اسلامی ریاست کی طرف سے ٹیکس عائد ہوتا ہے، وہ جمع کر کے مدینے لے آیا کرو۔ حضرت ابو عبید بن الجراح نے اسی طرح فرمایا، اور تمام مال لے کے ایک دن مدینہ منورہ تشریف آ گئے، لے آئے۔ کچھ انصار صحابہ کو پتا چلا کہ بحرین سے قیمتی قسم کا سامان آیا ہے، اور وہ صحابہ صبح صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور اس کے بعد جیسے آپ کا معمول تھا آپ گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے۔ راستے میں یہ انصار صحابہ کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے لیکن کچھ بولے نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کچھ نئے چہرے اور کچھ صحابہ تشریف لائے ہیں آپ سمجھ گئے اور آپ نے پوچھا کیا غرض ہے, کس لیے آئے ہو؟ انصار نے فرمایا کہ ہم نے سنا کہ بحرین سے مال آیا ہے, وہ مال ہم میں دے دیجئے, تقسیم کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہیں وہ مال ضرور ملے گا. اور جب تقسیم ہو رہی تھی تو بخاری شریف میں الفاظ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو, واللہ مل فقر اخشا علیکم, اللہ کی قسم میں تمہارے اوپر فقر و فاقے کا خوف نہیں رکھتا, مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم بھوکے ہو جاؤ گے, مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقر و فاقے کا شکار ہو کے فتنے میں پڑ جاؤ گے, دین سے دور ہو جاؤ گے, اس بات کا ڈر نہیں ہے. ولكني اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم, مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے سامنے دنیا بچھا دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کے سامنے بچھا دی گئی, جیسے پہلے کی اقوام مال و دولت کے ریل پیل میں مشغول ہو گئے, جیسے پہلے کے اقوام پیسہ کمانے میں مشغول ہو گئے اور اللہ کو بھول گئے, جیسے پہلے کے اقوام آپس کے اندر مال کے اندر مسابقے میں ریس لگانے میں مشغول ہو گئے اور دین سے دور ہوتے گئے, اس بات کا خوف مجھے بھی ہے. فتنافسوا فیہا کما تنافسوا, جب مال آ جائے گا تو تم اس کے اندر آپس میں پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے جیسے پہلے والوں نے کیا تھا. فتہلککم کما اہلکتہم, اور انجام کیا ہوگا کہ تم بھی دنیا کی وجہ سے مارے جاؤ گے جیسے تم میں سے پہلے کے لوگ مارے گئے. آپ غور کیجئے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین سے آیا ہوا مال صحابہ کو عطا کر دیا, اس سے نہیں روکا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نصیحت بھی فرما دی کہ یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں, تم کو چاہیے, کوئی شک نہیں ہے اس میں, لیکن اس کو اپنا مقصد ہرگز نہ بنانا, مقصد تمہارا وہ آخرت ہونی چاہیے. اور یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت کا واقعہ ہے اور یہ اس وقت کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 مہینے تک ہمارے گھر پہ آگ نہیں جلی اور ہمارا کھانا پانی اور کھجور ہوتا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی صحابہ حضرت ابوبکر عمر عثمان وغیرہ ایک صحابی کے ہاں باغ میں تشریف لے گئے اس لیے کہ بھوک بہت زیادہ لگی تھی, کچھ کھجوریں مل جائیں. اس دور کے اندر بحرین سے آئے ہوئے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ میں تقسیم کیا تو فرمایا کہ بھوک سے, فاقے سے اور غربت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہاں دنیا کے ریل پیل میں پڑ جانے سے ڈرنا ضروری ہے. یہاں ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہر مومن کا اپنا مقام رکھا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کے صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں شب و روز مشغول ہیں, وہ بھی درست ہے, ان کا اپنا میدان ہے. اور وہ مومن جو صبح اٹھتا ہے, نماز پڑھ کے اپنے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اور رات کو تھکا ہارا آتا ہے, وہ بھی صحیح ہے. دونوں کے اندر جو قدر مشترک ہے اور دونوں سے جو شریعت میں مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کے اندر مشغول رہنا ہے. ہاں ضرورت کے لیے جو مال آ رہا ہے اس کو قبول کیجئے اور اس کو حسب ضرورت استعمال کیجئے. یہی عبیدت بن الجراح رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کے امیر مقرر ہوئے اور شام کا اکثر علاقہ انہوں نے ہی فتح کیا ہے, اور شام کی حیثیت عرب کے اندر بہت ہی امیر اور بہت ہی زرخیز اور ویل آف علاقے کی ہے. وہاں کی جو زمین ہے, وہاں کے جو باغات ہیں, وہاں کے جو چشمے ہیں, دریا ہیں, وہ بہت ہی لاجواب ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور شام کے اہل علاقہ کی خبر لی، دیکھا، مشاہدہ کیا. ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنا گھر تو دکھاؤ، تم شام کے گورنر ہو، کیسا گھر بنایا ہے تم نے اور کیا کیا چیزیں ہیں تاکہ میں بھی دیکھوں. حضرت ابو عبید بن الجراح نے فرمایا کہ حضرت، آپ کے اور قیمتی اوقات ہیں، شغل ہیں، میرا گھر دیکھ کے آپ کو آنکھوں کے آنسو کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. حضرت عمر نے اصرار کیا کہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کا گھر. تو روایات میں آتا ہے حضرت ابو عبیدہ نے کہا ٹھیک ہے، تشریف لے چلیے، اور دمشق کے بازار اور شہر سے باہر لے گئے. حضرت عمر حیران کہ تم گورنر ہو، امیر ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ فرمایا نہیں، میں آپ کو اپنے گھر لے کے جا رہا ہوں. اور بازار سے باہر ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی کھجور کے پتوں کی، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے. حضرت عمر حیران ہوئے کہ تم جو شام کے فاتح ہو، شام کے امیر ہو، اور اس زمانے کی سب سے بڑی خلافت کے ایک بہت بڑے حصے کے بادشاہ ہو، اور تم اس جھونپڑی میں رہتے ہو. کہا کہ جی بالکل، میں اس جھونپڑی میں رہتا ہوں. حضرت عمر نے اندر دیکھا تو ایک مسلح ملا اور ایک پیالہ تھا. ابو عبیدہ بن الجراح نے فرمایا کہ یہ میرا مسلح ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں اس میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب مجلس کا وقت ہوتا ہے تو اس پہ بیٹھ جاتا ہوں، جب سونے کا وقت ہوتا ہے اسی پہ سو جاتا ہوں، اور یہ پیالہ ہے، اس میں میرے لیے خاتون ہے جو تین چار دن کی روٹی پہلے سے بنا لیتی ہے، اور میں اس میں ڈبو ڈبو کے کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم، اے ابو عبیدہ، تم نہیں بدلے، جیسے تمہاری حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی ابھی بھی وہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف مقامات پہ پہلے سے خوشخبری سنائی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے نیچے قالین ہوا کریں گے. صحابہ حیران ہو گئے کہ ہمارے نیچے چٹائی بچھانے کے لیے نہیں ہے، مسجد نبوی میں جو کنکر ہوتے ہیں وہ بچھائے گئے تھے، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہم قریب تم قالینوں پہ بیٹھا کرو گے. اور وہ دن دور نہیں تھا پھر کہ صحابہ کرام کے قدموں میں قیصر اور کسرا کے مال آ گئے. روم کا مال اور فارس کا مال اور دنیا جہاں کی چیزیں ان کے سامنے موجود تھیں، لیکن صحابہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. اتت ہو دنیا وہی راغمہ، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، جو دنیا سے پیٹ کر لے تو دنیا اس کی طرف لپک کے آتی ہے ذلیل ہو کر، اور جو دنیا کی طرف چہرہ کر لے تو پھر دنیا آگے اور وہ اس کے پیچھے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی نا، مومن کی مثال اور اس کی ضروریات کی مثال ایسے ہے جیسے کشتی. بہت ہی دلچسپ مثال ہے، سمجھیے اس بات کو. اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے پانی. کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی، وہ مجبوری ہے. اگر پانی ختم ہو گیا تو کشتی کا چلنا رک جائے گا، لیکن جب تک پانی باہر ہے کشتی سے، کشتی کامیاب ہے اور وہ چلے گی. جس لمحے پانی اندر آنا شروع ہو گیا، اس لمحے آپ کسی اور کشتی کا انتظام کریں، یہ ڈوبنے والی. مومن دنیا کے اندر ہے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ کا شعر بھی ہے مشہور، دنیا میں رہتا ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. تو آپ اپنی کشتی کو دنیا کے پانی میں چلائیے، کھائیں پیئیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو حلال کیا ہے وہ حاصل کریں، لیکن یاد رکھیے اپنی کشتی کے اندر پانی آنے کی ضرورت نہیں ہے. جس لمحے پانی داخل ہو گیا، اس لمحے پھر سمجھ جائیے کہ اب کشتی ڈوبنے کی طرف جا رہی ہے. اس کو بچانے کے لیے فوراً قرآن اور سنت، دین اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اور اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس طرح کشتی بچ سکتی ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دعویٰ کر دے کہ جی میں اللہ سے محبت بھی رکھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں دنیا سے بھی محبت رکھتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے پہلے مثال پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرا دل وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خدا خواہی ہم دنیا دوں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے خدا بھی چاہیے اور مجھے دنیا کی ساری چیزیں بھی چاہیے, ای خیالستو محالستو جنو, تو یہ کسی احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے. حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہے. تو میرے محترم سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ ہمیں اور آپ کو خبردار کیا, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں یہ جو دنیا کے مزے چرچے ہیں, جو دنیا کی آسائشیں ہیں, دنیا کے مزے ہیں, یہ تو ایک دن ختم ہو جائیں گے, اور جب دنیا سے جانا ہے تو پھر تو صرف دو چادریں لے کے قبر میں اتر جانا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگوں اللہ کا سچا وعدہ ہے, اس کی تیاری کرو. اے لوگوں آخرت کی تیاری کرو, دین اسلام کو سمجھو, اس پر عمل کرو, یہی کامیابی کا راستہ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, ہرگز تم کو دھوکے میں نہ ڈالے دنیا کی چمک دمک, دنیا کے دھوکے, اور وہ جو ہمارا پرانا ازلی دشمن. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور ابلیس بھی تم کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا کرے. الحمد لله رب العالمين, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو دنیا سے کلمہ گو ہو کر ایمان کی حالت میں گزر گئے, اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں مقامات عطا فرمائے. جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعائیں قبول کرے. جو حضرات مجلس میں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے. ان کے ہر ہر کام میں, ان کے ہر ہر معاملے میں, ان کے ہر ہر مقصد میں اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزائن سے مدد اور نصرت شامل حال کرے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانان عالم کو دنیا کی محبتوں سے دور کر دے, اور صحیح معنوں میں جو حقیقی محبت ہے اللہ کی محبت ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ اور خیر انجام کے ساتھ وہ اتباع عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی جو مسلمان پریشان حال ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں ان کی مدد اور نصرت فرمائے. حرمین شریفین کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے, اور کعبہ مشرفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر ہمیں اور آپ کو خیریت اور عافیت کے ساتھ زندگی میں بارہا قبولیت کے ساتھ زیارت اور اعمال کے ساتھ نصیب فرمائے. حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. جو عوارض ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے دین کی خدمت میں اور معمولات کے اندر خلل آتا ہے, اللہ تبارک و تعالی ان عوارض کو, ان بیماریوں کو صحت میں, تندرستگی میں, شفا میں بدل دے. اللہ تبارک و تعالی جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں, اس کے متعلقات, یہاں پڑھنے والے طلباء کرام, یہاں پڑھانے والے علماء کرام, یہاں نماز پڑھنے والے ہمارے دوست اور ساتھی, یہاں سے محبت کرنے والے, یہاں کی مدد اور نصرت کرنے والے, یہاں کے محسنین, اللہ تبارک و تعالی سب کے حق میں دعائیں قبول فرمائے. سب کے بارے میں خیر اور خیر کے فیصلے فرمائیں، رحمتوں کے فیصلے فرمائیں، پاکستان کے چپے چپے کی ذرے ذرے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں، جو ہماری اس سرزمین کے لیے خیر ہو، اچھا ہو، بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ترقی عطا فرمائیں، اور جو یہاں کے دشمن ہیں یا سازشی ہیں یا دین اور دنیا کے لحاظ سے ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے عناصر سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایمان نصیب فرمائے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے۔ مرتے وقت شہادت نصیب فرمائے، کلمہ نصیب فرمائے، قبر جنت کا باغ بنائے، آخرت میں ہمارا عامل اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے، آپ کے دست مبارک سے آپ کے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور جنت کے اندر آپ کی معیت میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، ما شاء الله لا قوه الا بالله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه اجمعين۔